کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرزقها فجعلها مؤذن یؤذن لها وامرها ان تقوم دار. قال عبد الرحمن رأيت مؤذنا. اس حدیث سے کیا یہ بات نہیں ہو بات ثابت نہیں ہوتا کہ مرد حضرات گھر اگر مسجد نہیں جاتے تو نماز با جماعت پڑھنے کے لیے, اور اگر اذان کی صحیح سے اذان کی آواز نہیں آتی تو کیا گھر ہر اذان دینا نہیں ہوگا, اور اس معاملے میں اور کیا کریں گے؟ صحیح لکھا آپ نے, اردو کیسے لکھی ہے؟ بشیری کی بات یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد نہیں جاتے نماز با جماعت پڑھنے کے لیے. اگر مسجد المسلمین کسی کے محلے میں ہے اور اذان کی آواز وہاں جاتی ہے, ظاہر اس کا آنا لازمی ہے, اس کی نماز گھر میں نہیں ہوگی, سوائے شکل میں کہ مسجد المسلمین کسی کے محلے میں نہ ہو اور مساجد ہیں اور فرقہ وارانہ ہیں تو وہ مجبوری کی حالت ہوگی. اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کہتا, مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن مسلم میں حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے, یعنی کہ ان کے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک تھی. کچھ تابعین جو ہیں زہر پڑھ کے آئے وہ اثر پڑھ رہے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پوچھا ان سے کہ حضرت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اثر پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم تو ابھی زہر پڑھ کے آ رہے ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے میں امام تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز نفلی تو نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت دیر سے نماز پڑھتے ہیں, نماز کا جو صحیح وقت ہے نا اس کو تھوڑا یہ بہت تاخیر کر دیتے ہیں, تو میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے. تو آپ دیکھیے, یعنی دیکھیں گے انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, اگر چاہتے تو تبلیغ کر سکتے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ نماز وقت پڑھیے اور اول وقت پڑھیے, لیکن وہ ہمارا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتے. تو جہاں پر صرف اتنا تو فرق ہو کہ نماز کو دیر سے پڑھا جا رہا ہو, تو جہاں پر نماز کا نقشہ بدلا ہوا ہے, نہ وہ طریقہ نماز مسنون ہے نہ طریقہ اوقات مسنون ہے, اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے نماز کو بدل دیا اوقات کو بدل دیا, تو وہاں تو گھر نماز پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت المسلمین کی مسجد اگر ہے تو آپ کو وہیں جا کے نماز پڑھنی ہوگی, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر اذان کی آواز جاتی ہے, ہاں اذان کی آواز نہیں جائے تو اور بات ہے, اور اگر آپ حکمت میں یہ سوچیں کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے, کسی محلے میں اگر کوئی جگہ جائے فلاد مل گئی ہے تو کوشش کرے کہ وہاں جا کے با جماعت نماز پڑھے, تو با جماعت نماز پڑھنے میں زندگی ہے. اگر آپ نے الگ الگ نماز پڑھنی گھروں میں تو وہ اجتماعیت کے خلاف ہے اور یہ زندگی نہیں ہے. اگر کہیں کھلی جگہ نماز پڑھنی پڑے جیسے ایئرپورٹ ہارٹ وغیرہ, تو عورت نماز نقاب ہٹا کر پڑھے یا نہیں؟ چہرہ نہیں کھولنا چاہیے, ان کے چہرہ نہیں کھولیں گے وہ اگر باہر ایئرپورٹ نماز پڑھ رہی ہیں کوئی خاتون, تو چہرہ ڈھانک کے رکھیں. کیا عورت اور گھر میں نحوست ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نہیں مطلب ہاں بخاری کی حدیث ہے, یہ سمجھے کہ نحوست ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی, عورت میں, گھر میں اور گھوڑے میں. اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی, عورت میں, گھوڑے میں اور گھر میں. نہیں ہے نا, اگر ہوتی تو ہوتی نا, ہے ہی نہیں, ورنہ عورتوں کی مصیبت آ جاتی, گھروں کی مصیبت آ جاتی, گھوڑوں کی مصیبت آ جاتی بلا وجہ. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ عورت اس وقت منحوس ہوگی جبکہ وہ زبان دراز ہو, گھوڑا اس وقت منحوس ہوگا جب اس کی پیٹ پر اللہ کے راستے میں جنگ نہ کی جائے, گھر اس وقت منحوس ہوگا جبکہ اس میں کتاب اللہ اللہ کی آیات کی تلاوت نہ کی جائے. یہ ان کی حدیث نہیں ہے, تشریح کر رکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آج کل جو خوشبو وغیرہ ہوتی ہے اس میں تو الکحل ملا ہوا ہوتا ہے, تو کیا لگانا منع ہے؟ خوشبو لگائیے, آپ خوشبو لگایا کریں, بس خوشبو لگانا سنت ہے. اس میں خس ہو, ہنا ہو, کوئی سی بھی خوشبو ہو سکتی ہے, اس کو لگانے میں کوئی تردد نہیں ہے. پچھلے انبیاء جن پر آسمان کی کتابیں نازل ہوئیں ان کی امت نے ان کتابوں کے علاوہ اپنے نبی کی حدیثیں جمع کیوں نہ کی؟ کیا ان انبیاء کی بات وہی نہیں ہوتی تھی؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ اللہ نے خود قرآن میں بھی بیان کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کی احادیث جو ہیں وہ اس میں بھی آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، جمع تو کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ پوری واقعات جو ان کے تھے وہ اس لیے بیان نہیں کیے گئے کہ وہ طوال بہت زیادہ واقعات ہو جاتے بڑے بڑے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان کے فرمانات ہیں اصل میں وہ ہمیں پہنچانے تھے، اور بعض قوانین تو ان سے مشابہ ہیں، بعض قوانین جو گزری ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اس قسم کی باتیں حاضر ملتی ہیں، تو جمع تو کی گئی ہیں لیکن کسی حد تک. صلاۃ الفطر میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، رسول اللہ نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور کچھ اور کبھی ہاتھ اٹھا کر مانگی، تو کیا فطر میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو دونوں طرح جائز ہے. صاف صاف لکھیں گے آپ، تو نہیں کسی نے ٹھیک لکھا، کیا لکھا؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں ہاتھ اٹھانا، یہ ایسا نہیں لکھا انہوں نے. دیکھیے جزو الرحمۃین امام بخاری کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے ہاتھ اٹھانا ثابت کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اس نے پھر نقل کیا ہے کہ جب وہ فطر کی نماز پڑھتے تو اپنے رفجن کر کے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرتے، اس طرح ہاتھ اٹھا کر اور دعا مانگتے تھے. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بیچ میں یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو ظاہر ہے کہ سارا کام کو ٹوکتے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ جیسے اور باتوں میں ٹوکا ان کو، جیسے کہ گھٹنوں کے جائے اور لوگوں میں رانے پکڑتے تھے، اور یہ جلسے کے اندر ہاتھوں میں تصدیق کرتے تھے، میالیا کرتے تھے، تو ان کو منع کیا گیا. تین آدمی ہوتے تو ایک کو دائیں طرف کھڑا کرتے، ایک کو بائیں طرف کھڑا کرتے، بیچ میں خود کھڑے ہو جاتے. تو یہ ان تمام باتوں کو آئمہ نے روکا، کہا کہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ چیز بھی غلط ہوتی تو صحابہ کرام ضرور کہتے، ان کا نہ کہنا تو وہ اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ یہ کام حکمن ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. لہذا اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے لیکن اس کو حکمن مرفوع مانا جائے گا، اور یہ تدبیر اور تشریح آئمہ نے بھی کی ہے. لہذا ہاتھ کا اٹھانا وطن میں اس حدیث سے صحیح معلوم ہوتا ہے. دونوں ایک طریقہ ہے، دونوں ہی. جناب امیر محترم صاحب، صلاۃ میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بلند آواز سے کہنا چاہیے یا خفیہ آواز سے؟ باجماعت صلاۃ میں وضاحت فرمائیں، فرما دیجیے قرآن مجید احادیث صحیحہ کی روشنی میں. بات یہ ہے کہ صلاۃ المسلمین جو آپ کے سامنے ہے، امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ محمود احمد صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن اس کے اندر اصل میں ربنا ولک الحمد کے الفاظ بلند آواز سے مل نہیں رہے تھے. اور جیسے ہمارے مسلم حضرات ہیں فیصل کالونی کے، جب میں امیر بنایا گیا تو انہوں نے مجھ سے درخواست کری اور کہا کہ امیر صاحب سے بات ہوئی تھی ہمارے یہاں سلسلے میں، اور انہوں نے نوٹ کر لیا تھا آپ نکال دیں گے، تو اب آپ اس کو نکال دیجیے، آپ ہمیں ثبوت دیں کہ یہ بلند آواز سے ہوتا تھا. جو دلیل نقل کی ہے وہ باب ہے صحیح بخاری کا کہ اتنی آواز سے کہا جائے، مطلب یہ بات تو چلی ان سے. پھر میں دوبارہ دیکھا تو بہرحال مجھے راہ نہیں ملی، تو ظاہر ہے میرا حق کا تقاضا یہی تھا کہ میں نے ان کی بات مان لی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نکال دیں گے اس کو انشاءاللہ. پھر ہم نے اس کو صلاۃ المسلمین سے نکال دیا اور چھپنے بھی دے دیا. وہ ایک زبیر صاحب ہیں وہاں کے لال خانے کے، یہ فتح پور کے ہوں گے، ان کا خط میرے پاس دو تین دفعہ آیا تھا اور وہ اس کو رہنا چاہ رہے تھے، تو میں ان کو جواب دینے کے لیے جو میں نے تحقیق کی تو مجھے الفاظ مل گئے، یعنی کہ مرفوع مل گئے اور موقوع مل گئے، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے، لیکن صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں لفظ سما کے نہیں تھے، سمے سننے کے نہیں تھے. لیکن مسلم عبد الرزاق کو جو میں نے دیکھا تو اس میں الفاظ موجود تھے، رافین بہار سوتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا ولرحمد کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے. جب یہ الفاظ واضح مل گئے تو میں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ مجھے بہت اس میں پسپیش ہوا دل میں بہت شیطان بہکاتا رہا کہ اب چھوڑو اور رہنے دو، اب کتاب سراط المسلمین تو شائع ہو چکی ہے ایسا ویسا. میں نے کہا نہیں، یہ حق کا تقاضا نہیں ہے، کچھ بھی ہے اس میں، اور کی بات کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اب ہمیں صحیح چیز اللہ نے بتا دی ہے تو ہم اس کو مانیں گے. اس طریقے سے پھر ہم نے اس کو، میں نے خط لکھا تھا اپنے ہاتھ سے جو تمام جگہ ہم نے بھیجا تھا، آئندہ سراط المسلمین جب چلے گی تو اس کو اس میں ہم اللہم ربنا ولکل بلند آواز کہنے کا ثبوت موجود ہے. اور صحیح بخاری میں بھی مل گیا ابن عمر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو لہٰذا اب آپ اللہم ربنا ولکل حمد ہے بلند آواز سے کہیے، اور اس سے کوئی تردد نہیں ہے. کیا حنفی شافعی مالکی وغیرہ مسلم میں شامل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس کی دلیل میں کوئی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ مسلم رہنا اور مسلم میں تبلیغ کرنا. لہذا جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ بتائیں کہ صاحب حنفی شافعی مالکی اور حنبلی جو ہیں، حالانکہ چاروں امام جو ہیں، چاروں ائمہ، ان کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو تم ہمارے نام کی فرقہ بنا لو. یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو آج جو فرقے بنے ہیں یہ تو بعد والوں نے بنائے ہیں ان کے نام سے، بلکہ چاروں اماموں کا فیصلہ یہی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں، آیات کے مقابلے میں ہمارے قول کو پیش نہ کیا جائے، اس کو رد کر دیا جائے، بلکہ اس کو رد دل تو بھی نہیں پھینک دو. تو جب چاروں ائمہ یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں یا امام ابو حنیفہ، تمام کا قول کیا ہے کہ صحیح حدیث ہماری جو ہے، ہمارا دین ہے. اور یہ جماعت مسلمین کہتی ہے کہ صحیح حدیث کو ہم مانتے ہیں، چاروں ائمہ ہماری تائید کرتے ہیں، جماعت مسلمین کی بات کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. تو جماعت مسلمین کہتی ہے کہ صحیح حدیث مانو. اب صحیح حدیث ماننے میں، صحیح حدیث کے ماننے میں اگر وہ حدیث کسی کے خلاف پڑتی ہے، ان چاروں کسی کے خلاف پڑتی ہے، اور کوئی سا فرقہ بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے خلاف ہے، وہ نہیں مانا جائے گا. کیا گھریلو حالات کی خرابی کی وجہ سے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کوئی شخص اپنے بے بچوں کو لے کر الگ گھر میں رہ سکتا ہے؟ والدین کی خدمت بھی کرتا رہے اور ان کے ساتھ رہے؟ نہیں تو دیکھیں نا، اگر آپ الگ مکان لیں گے تو آپ دیں گے ایک فرلان پر، دو فرلان پر، اور کراچی جیسے شہر میں تو آپ کو 10 منٹ سے جانے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، آپ 8 گھنٹے 20 منٹ آ جائیں گے. کوچ ہیں اور یہ تو زیادہ، آپ الگ مکان لیں. اگر وہاں پر یہ خرابی ہے کہ وہاں پر ٹیلی ویژن ہے یا وی سی آر ہے یا ڈش انٹینا وغیرہ لگا ہوا ہے، جو خرافات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بچیے. یہ بہت بری مرض ہے، یہ ہلاک کر دے گا مسلمین کو. لہٰذا جن لوگوں نے اپنے گھر میں شامل کر لیا ہے، وہ بس درخواست کرتا ہوں میں نکال دوں، پھر ایسا نہ ہو کوئی کاروائی ہو تو پھر آپ کیسا نہیں کیا ہوا. لہٰذا الگ رہیے اور ان کی خدمت کے لیے آ جایا کریے، کوئی بات نہیں ہے، وہ زیادہ اچھا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نکلنے سے ان کا اثر پڑ جائے، تو وہ اسے نکال دیں، پھر آپ کو دوبارہ بلا لیں. یہ پاسبل ہے. اسلام میں غصہ حرام ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ غضبناک نظروں سے یہودی کو دیکھا. ہاں غصہ حرام، مطلب غصہ حرام ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے میں نہیں کر دوں گا آپ نے ہاتھ دیا اور پیر بھی چلایا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا منہ توڑ دیا. یہ اگر غصہ آتا ہے اور غصے میں آپ کچھ نہیں کہتے، یہ سنت طریقہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث صحیح سنت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تقدیر کے سلسلے میں پھنسا لائے تھے. جب آپ گزرے آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا اخلق تم، کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور امیر تم، کہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرو. اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا، صحابہ کرام بتاتے ہیں، جسے آپ کے چہرے پر انار کا رس نچوڑ دیا، سرخ. تو یہ آپ کا چہرہ سرخ ہونا اور آپ کی زبان اقدس سے کامل جملوں کا نکلنا، یہ سنت طریقہ ہے. غصہ تو آئے گا، غصہ بھی نہیں آئے گا، میں غصے میں زبان کو آپ غلط نہ استعمال کریں، ہاتھ کا غلط استعمال نہ کریں، یہ منع ہے غصے میں. باقی غصہ تو آتا ہے اور دوسری چیز ہے. چاشتی نماز جو کہ فقہ حنفی میں جب میں تھا وہ نماز اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ جب سورج سوا نیزے بلند ہوتا ہو اس وقت یہ نماز ادا کی جاتی تھی. اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی تھی. اس طرح مغرب کی نماز کے لیے بعد نماز اوابین پڑھی جاتی ہے. برائے مہربانی ان نمازوں کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. چاشت کی نماز جو ہے وہ چاشت کی نماز ہو یا اشراق کی نماز ہو ایک ہی نماز ہے. چاشت اور چاشت لفظ فارسی کا ہے اور اشراق لفظ عربی کا ہے, معنی ان کی ایک ہی. جو صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اونٹ کے بچوں کا رواں گرم ہو جائے تو وہ اشراق کا وقت ہو گیا. یہ علامت جو دی ہے حدیث کے اندر وہ میں نے بتا دی آپ کو. اس علامت کو دیکھیے آپ اور نماز پڑھیے کہ پڑھا دیجیے. اب واقعی والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, مذہب والی جو ہے وہ ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ضعیف ہے. نماز مسلم کی دعوت میں میں نے ابھی سن لی ہے اس طرح دلائل اہل حدیث دیتے ہیں. ذرا دونوں میں خاص فرق تو نہیں ہوا, برائے مہربانی اہل حدیث جماعت کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں, یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا کانفیڈنٹ بننا پڑے گا. جماعت ہے جماعت اہل حدیث کی حقیقت ہے نا, تو وہ آپ پڑھیے کانفیڈنٹ. باقی آپ یہ بات لکھی ہے کہ اہل حدیث بھی دیتے ہیں, ان سے کہو یہ حدیث میں بڑا بتا رہا ہوں آپ کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اور آپ امام الانبیاء امام المسلمین تھے, آپ نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھیں, وہ یہ شدنا جماعت المسلمین و دعوت ہوں, اور ان کو چاہیے کہ جماعت المسلمین کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کو دعاؤں میں شریک ہو جائیں. ایسی حدیث لائی ہے حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یشدنا جماعت اہل حدیث. لائیے لے کے آئیے, یہ تو دورے آپ کے دور مبارک کی حدیث ہے. پھر جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا شر کے زمانے میں تو کیا فرمایا تھا آپ نے, تلزمو جماعت المسلمین و امامہم. جب فتنوں کا دور ہوگا, فرقے بن گئے ہوں گے, ہر فرقہ دن بنا رہا ہوگا, اسلام میں بڑے رکاوٹیں پڑ رہی ہوں گی, تو تم کیا کرنا, جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. لائیے حدیث تلرم جما تل کیا ہے لائی لے کر آئے کوئی حیثیت کہاں دلیل آپ نے لکھائی. پھر یہ حدیث میں نے بتائی آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی جماعت المسلمین کے بارے میں آپ اشتہار میں پڑھا. حضرت ابن عمر بھی اس کو روایت کرتے ہیں, معاذ بن جبل بھی روایت کرتے ہیں, ابو ذر روایت کرتے ہیں, حضرت جابر روایت کرتے ہیں, نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں, زبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں. ان کے کوئی 8-10 صحابی جو ہیں وہ جماعت المسلمین کو روایت کرتے ہیں کہ بے احتسام جماعت المسلمین, جماعت المسلمین کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اصل چیز یہ ہے, تو یہ حدیث ہے, یہ کسی کا قول نہیں ہے یا ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ایسی دلیل ہے, کسی کے پاس بھی, میں جنرل بات کر رہا ہوں, کسی مخصوص ضروری کا کام ہے, وہ لا کر میں نے حدیث بتایا.